Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ta'ala ala Resulühün Nebiyyil Kerim. Amma ba'd. Fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadiqin. Sadakallahu mevlana azim. Buzurgu dostu, hem çünkü dünya mı hai, Allah Teala ne mitti se payda firmaya hai. اور مٹی جو ہے مٹی پر ہی قرار پکڑتی ہے, قدرتی بات. انسان ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو, بحری جہاز میں سفر کر رہا ہو, تو سکون چین قرار نہیں ملتا جب تک یہ مٹی کے ساتھ ٹچ نہیں کر جاتا. یہ طبعی چیز ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان بدن میں رکھا ہے روح کی شکل میں, جس طرح یہ مٹی پہ قرار پکڑتی ہے, اس طرح روح جو ہے عالم عمر میں جب تک نہ جائے, جب تک اس کا تعلق عالم عمر سے نہ ہو جائے, اس کو بھی چین قرار سکون نہیں ہے. اس لیے ذکر فکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایک مہمان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اس کی خوراک اس کو مل جائے, تاکہ اس کی پرواز جو ہے اس کو اپنے وطن کی طرف کھینچ کے لے جائے, اور یہ عادی ہو, واقف کار ہو اپنے اصلی وطن سے. یہ میں نے گزارش کی ہے وہاں پنڈی میں بھی, اور پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو خط لکھا ہے تفاوت قدوم کے بارے میں, اس میں شعر لکھا ہے کہ اللہ جس وقت آپ نے ارواح کو پیدا فرمایا تھا, ساری ارواح کو, کل, یہ نہیں کہ ابھی ہم پیدا ہو گئے ہیں دنیا میں آ گئے ہیں تو کوئی نئی شے ہے, ہم کب کے پیدا ہوئے ہیں. اور نفخ کی روح بدن میں, ماں کے پیٹ میں, تو دنیا کے اندر ہی پیدا ہوا, ورنہ اس کی جو اصلی اور حقیقی روحانی پیدائش ہے وہ ہزاروں 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 سال پہلے تھے. تو لوگوں نے کمائی کی, لوگوں نے محنت کی, لوگوں نے یکسوئی اختیار کی, لوگوں نے اپنے بدن کو کمایا, اس کمائی سے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا. ہماری کمائی مال کی, خوراک کی, رہائش کی, ان ہستیوں کی کمائی اپنے اصلی وطن کی, آریجن کی, کہ میرا آریجن کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت بہاءالدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں جس وقت میری روح نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے قول و قرار کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانا تھا, الستُ بربکم قالوا بلا, جب کہا تھا تو مجھے وہ یاد ہے وقت. روح جو ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, روح جو ہے وہ بچپنا اور جوانی اور روح کا بڑھاپا بیک وقت ایک جیسا ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے چھوٹا بچہ 6 ماہ کا وہ بات چیت نہیں کر سکتا. بچہ چھوٹا 6 ماہ کا, اسے پوچھے تھے باپ کا کیا نام ہے, نہیں بتا سکتا, ماں کا کیا نام ہے, نہیں بتا سکتا. اور اگر خدا سے فوت ہو جائے تو اسے روحانی کلام ہو تو پوری دیر بتائے گا کہ میرا باپ کا یہ نام تھا, ماں کا یہ نام تھا, فلاں گھر میں پیدا ہوا تھا, فلاں میرے رشتے دار. روح پیدائشی طور پر ہی جوان ہوتی, ہمارے حضرت کے الفاظ ہیں, روح جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہی جوان ہوتی ہے, اور بدن کی جو اڈیپٹیشن ہے, جو بدن جو ہے وہ اپنائیت پکڑتا ہے, یا یوں سمجھیے کہ بدن جو ہے وہ لباس پکڑتا ہے, وہ روح کی ہی بنا پر پکڑتا ہے. تو فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ, جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارواح کو پیدا فرمایا تھا, سب کو یکمشت اکٹھا کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا, قول لیا تھا ان سے, تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, الستُ بربکم. تو سب نے ایک آواز میں کہا تھا, یا اللہ ہمارے پیدا کرنے والے آپ ہو. قالوا بلا. اسی عہد کے بارے میں سوال کیا, قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کان مسئولا, انسان سے, ہر انسان سے اس کے ہر عہد کا سوال کیا جائے گا. اس روح سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا تو تو نے دنیا میں پہنچ کر جب ہم نے تمہیں لباس اڑایا تھا بدن کا, تو اپنے رب کی پہچان کتنی کی تھی؟ ساری دوڑ اسی بات کی ہے، سارا تصوف، سارا سلوک، سارا تقویٰ، ساری پرہیزگاری اسی میں ہے کہ وہ اپنی روح کی پرورش کرے، روح کا خیال رکھے، روح کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ شاہی مائل نہ ہونی شروع ہو، سارا پکھیڑا اسی کام کا ہے۔ خوراک کی پابندی اسی طرح سے، لباس کی پابندی، آنکھوں کی پابندی، کانوں کی پابندی، ہاتھوں کی پابندی اسی لیے ہے کہ کوئی امپیکٹ، کوئی اثر، کوئی داغ دھبا اس کی بدن پر جو روح کی شکل میں اس کے اندر مہمان ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے۔ محض فرما کرتے تھے جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے تو روح کی پرواز، روح کے پر پیدا ہو جاتے ہیں اور اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ اللہ نہیں کرتا تو اس کے پر کٹ جاتے ہیں، جو اس کی قوت پرواز ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ پیدائش مرنے سے بہت پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے۔ تو بعد میں یہ عرض کرتا خدمت میں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مٹی پہ ہی انسان قرار پکڑتا ہے۔ میں نے واقعہ اپنا کئی دفعہ پہلے بھی سنایا ہے کہ ساتھی نئے ہوتے ہیں اسی واقعہ رہ جاتا ہے۔ میں شورگڑ میں تھا تو شورگڑ کا جو رن وے ہے اس کی ری کارپیٹنگ ہماری کمپنی نے کی تھی، تو وہاں ایک پائلٹ تھا تو مجھے بار بار کہے کہ کبھی آپ تشریف لاؤ سر، فوج میں جب سینوں کو سر ہی کہتے، تو میں آپ کو ہیلی کاپٹر کی سیر کراؤں۔ میں کہ کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ وہ کچھ میرا ممنون بھی تھا، مشکور بھی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ ضرور ستا تشریف آئیں، ضرور آئیں۔ میں ٹھیک ہے، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک دن میں میٹھا کڑوا گھونڈ کر کے چلا ہی گیا۔ مجھے اس نے اس بہانے سے یہ کہا کہ آپ نے جو رن وے بنایا ہے اس کو دیکھے تھے کہ اوپر سے نظر کیسے آتا ہے، مجھے یہ کہے۔ میں اوپر سے ٹھیک ہی نظر آتا، خیر میں چلا گیا۔ تو ہیلی کاپٹر جو تھا ایئر فورس کا بڑا ہوتا تھوڑا سا، اس کے ساتھ یہ پائلٹ تھا، ساتھ کو پائلٹ تھا ایک، یہ کیپٹن تھا، وہ سیکنڈ لیفٹنٹ تھا۔ تو ہیلی کاپٹر تھا، وہاں میں اڑنا شروع ہوا۔ اڑتے اڑتے شورگڑ کے علاقے میں دریا چناب کے پاس سے ہم گزرے، پیر باہو رنگ کا مزار شریف بھی ہم نے ہوائی دیتے طور پہ دیکھا، حضرت کا مزار شریف دیکھتے دیکھتے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اتنے بڑے بڑے کچھوے تالاب جو ہوتے تھے ان کے کنارے بیٹھے ہوتے تھے، جو ہیلی کاپٹر کی آواز سنتے چھڑک پانی میں چلتے، اتنے بڑے بڑے کچھوے۔ تو جب سارا رن وے دیکھ کے، علاقہ سارا دیکھ کے لینڈ کرنے لگا تو مجھے کہتا ہے کہ سر اگر آپ بولانا منائے تو میں جو پائلٹ ہے اس کو ٹریننگ بھی دے لوں۔ میں نے کہا دے لو ٹریننگ۔ بس اسے ٹریننگ دینی شروع کی، استغفراللہ، شکر ہے کہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، یہ انتڑیاں ساری ایسے ایسے باہر نکلیں گے پیٹ سے، ہیلی کاپٹر ایسے جائے نا، ایسے نیچے آئے پھر ایسے جائے پھر ایسے، پانچ یا دس منٹ اس نے ٹریننگ کرائی اس بیچارے کو۔ تو میرا رنگ پیر پلور، کاٹو تو لہو نہیں، ایسے جیسے وجود پورا جم گیا، جمو تاری ہو گئی۔ تو وہ دیکھ رہا تھا مجھے تو مجھے کہتا ہے کہ ہمارے جو ہمارے گھنٹے ہوتے ہیں نا پائلٹ کے، جو فلائٹ آورز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی حالت ہوئی ہے ہمارے سو گھنٹے تک یہ حالت رہتی ہے، سو گھنٹے کے بعد ہماری حالت پلٹتی ہے، آہستہ آہستہ عادی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں، جو فائٹر پائلٹ جو ہوتے ہیں، وہ جو سپر سانک آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوا میں اڑتے ہیں، انہیں سپر سانک کہتے ہیں، ان کے جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کے شروع شروع میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بازو ساتھ بھی ہے کہ نہیں، ہلا کے بھی دیکھے پھر بھی نہیں ہلتا، کوئی کاٹے کوئی سر چنڈی بھرے تب ہی نہیں پتہ چلتا ہاتھ کا۔ تو وہ جو لوگ اور اوپر فضا میں جاتے ہیں، کیا انہیں کہتے ہیں، ایروناٹکس، خلا باز، ان کو تو کافی ٹریننگ کراتے ہیں، کافی مشق کراتے ہیں، کافی پریکٹس کراتے ہیں، بہت کئی مہینوں تک، تب چل کے وہ فضا میں جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت شروع شروع میں دعویٰ ہوا کہ وہ لوگ چاند پہ چلے گئے، ابھی تک گئے ہیں یا نہیں گئے اللہ ہی جانتا ہے، جھوٹ ہے سچ ہے، تو ایک مولوی صاحب تھے بنو میں، وہ کہنے مجھے لے کے جائیں تو میں گواہی دوں چاند پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے۔ بندہ ہیلی کاپٹر کے اوپر نہیں جا سکتا تھا، چیز ہے کہ خلائی پرواز کرے، بڑا مشکل ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ بدن انسان کا اس مٹی پہ قرار پکڑتا ہے، میں مثال ہی دے رہا ہوں، جو ہی نے مجھے اتارا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, جی میں بیٹھا اور کسی قابل نہیں رہا, کسی سے بات چیت کرنے کے قابل نہیں, جا کے دم سد لیٹ گیا. ڈیڑھ دو بجے کی ہوش آیا کہ میں ویسے ہوا کیا ہے. تو انسان قرار پکڑتا ہے کہاں, مٹی جو ہے نام ہی پریشانیوں کا ہے. مٹی نام کس کا ہے؟ بندہ یہ کہے کہ میں مٹی پہ رہوں اور مجھے پریشانی مس نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ مچھلی پانی میں رہے اور کہ میں گیلی نہ ہوں. مچھلی پانی میں رہے اور کہ میں گیلی نہ ہوں, سوکھی کی سوکھی ہوں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے انسان دنیا میں جب مٹی کے اوپر ہے تو پریشانی کے لاحق ہونا, پریشانیوں کا آنا کیا چیز ہے؟ لازم ملزوم چیز ہے. مال و متاع ہو یا نہ ہو, سونے کا محل ہو, سونے کی رہائش ہو, سونے کی خوراک ہو, سونے کا لباس ہو, پریشانی ساتھ چلتی ہے. صرف ایک کیٹیگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پریشانی سے مستثنا قرار دیا ہے, پر ان کی بھی پریشانی جو ہے ظاہراً لگتی ایسے ہے کہ بہت زیادہ ہے, مگر وہ قلبی طور پر پرسکون ہوتے ہیں. وہ اولیاء اللہ کی جماعت, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی پورا پورا خیال رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی. حقیقت حزن اور غم جو ہے جس سے ان کو پناہ ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے, دنیاوی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک بزرگ تھے, عالم دین تھے, ان سے کسی نے کہا دعا فرمائیں میں بڑا پریشان ہوں. تو سنتے رہے حضرت, سنتے رہے, تو آخر میں فرمانے لگے تم نے مجھے پریشانی ساری سنائی ہیں, تو میرے ساتھ جو مجھے پریشانی ہے میرے ساتھ تبدیل کرنی, تو تمہاری پریشانی میری ہو جائے, میری پریشانی تیری ہو جائے. تو چپ کر کے کہ جو تم نے مجھے اپنی پریشانیاں بتائی ہیں, جو میرے پاس پریشانی ہے, مجھے جو پریشانی ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی, میں تو ایسے ہی چنگا. تو سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ گناہوں کی ہے. کاہے کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی حدیث میں آتا ہے انسان وضو کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ اس طرح دھلتے ہیں بازوؤں سے, چہرے سے گر جاتے ہیں. انسان وضو کرتا ہے تو گناہ گرنے شروع ہوتے ہیں. نماز پڑھتا ہے تو اس میں توبہ شامل ہوتی ہے, استغفار نکالتا ہے تو کبیرہ گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ صبح شام کی ایک لگاتار مشق ہے, لگاتار دوڑ ہے, اور مسنگ اس میں نہیں ہے. دوسری پریشانیاں اولاد کی ہیں, مال کی ہیں, یہ سب ضمناً ہیں, چلتی رہتی ہیں. ان سب پریشانیوں کا واحد حل ہمارے دادا جان حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, تشریف رکھتے تھے, تو ان کے پاس مریدین بیٹھے تھے, حضرت کے شاگرد بیٹھے تھے. ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا حضرت میں بڑا سخت پریشان ہوں, بڑا گناہ گار ہوں, گناہوں کی فکر مجھے بہت لگی ہے, میں سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں, تو میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے. تو حضرت فرمایا کہ استغفار کثرت سے نکال, استغفار دعا بھی فرمائی ہوگی حضرت نے, ساتھ ہی بات ارشاد فرمائی. وہ تھوڑی دیر بیٹھا پھر چلا گیا. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت ہمارا علاقہ ہے اس میں قحط سالی بہت, برسات بارش نہیں ہوتی, ہمیں بڑی پریشانی ہے, ہماری دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں پانی برسائے تاکہ ہماری پریشانی دور ہو. حضرت اسے بھی فرمایا کہ بھائی استغفار کثرت سے پڑھا تھا, وہ بھی چلا گیا. پھر تھوڑی دیر گزری, ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت مالی پریشانی بہت زیادہ, بہت زیادہ تنگ دستی بہت ہے, ہاتھ کھلا نہیں ہے, دعا خصوصی فرمائیں. تو حضرت اس کو بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی استغفار کثرت سے پڑھا تھا, وہ بھی چلا گیا. تھوڑی دیر گزری, ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت میرے پاس بچیاں ہیں, اولادیں نرینا نہیں ہیں, بیٹے نہیں. ہر شخص کو ایک طبعی محبت ہوتی ہے کہ میرے یہاں بیٹے ہی ہوں, تو دعا فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اولادیں نرینا عطا فرمائے. تو حضرت اسے بھی ارشاد فرمایا کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرو, وہ بھی چلا گیا. تو سب نے پوچھا کہ حضرت آج سب کو آپ استغفار میں نسخہ بتا رہے ہیں, جو بھی آیا ہے آپ نے اس کو توبہ ہی بتائی. تو حضرت شاہ فرمایا کہ آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت نے قرآن شریف شاہ فرمایا بسم اللہ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے آگے توبہ نکالیں، استغفار نکالیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا. تو بارش برسائے گا تو اس سے ان کے مال کے اندر بھی کثرت ہو جائے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بیٹے بنین کے لفظ، اور سرسبز و شاد بھی ہو جائے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق اللہ مولانا. اس استغفار میں ایک راز ہے. اس استغفار میں کیا ہے؟ کئی استغفار کی قسمیں ہیں. سب سے جو اعلیٰ استغفار ہے وہ سید الاستغفار. سید الاستغفار جو ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہو اور اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تو ایک دفعہ سچے سچے دل سے توبہ نکالے تو اتنے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جب انسان اٹھے، تہجد کی نفل پڑھے، سلام پھیرتے ہی اس کو سید الاستغفار ضرور پڑھنی چاہیے. سب سے بڑی توبہ یہ. پھر ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو ایسے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے. مفہوم اس طرح. علماء نے اس استغفار کو بھی سید الاستغفار لکھا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کچھ تو اتنا ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تہجد کو جو اٹھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، تہجد کو اٹھ کے جو مسنون اذکار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ابھی اسے وضو نہیں کیا، ابھی اٹھا ہی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. آپ یہ سارے سو رہے ہیں، ابھی پڑھ لیں الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا وإلیہ النشور. ایک دفعہ یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے کہ آپ نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، بعد اماما، اور میں نے آپ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے. اور یہ دعا پڑھتے ہی 10 دفعہ 11 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 11 دفعہ الحمدللہ پڑھے، 11 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، اور 11 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مسنون طریقہ ہے تہجد کا. یہ مسنون طریقہ کیا ہے؟ تہجد کو اٹھتے ہی یہ پڑھ لے، سنت ادا ہو گئی. تو میں عرض کرتا استغفار کی، اور کچھ نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز سلام پھیرنے کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، اور 10 دفعہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ. خیر، تو اس استغفار میں جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو ہمارے دادا جان حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائی، بعض ہستیاں اس واقعے کو جناب بغدادی رحمۃ اللہ کے ساتھ منسوخ فرماتی ہیں، تو میں نے حضرت کی تقریر سنی جس میں حضرت نے امام حسن بصری کا نام ارشاد فرمایا. اس میں راز جو ہے اگر ان کاموں کے لیے پڑتا ہے، بیٹوں کے لیے پڑتا ہے، مال کی تنگی کے لیے پڑتا ہے، بارش کے لیے پڑتا ہے، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب میں تو پڑے گا. کیا پڑے گا؟ کثرت سے مراد تین تسبیح ہیں، 300. ہاں کثرت سے پڑھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو کثرت سے مشروط نہیں فرمایا، بس ہماری توبہ نکالے، ایک تسبیح پڑھ لے، دو پڑھ لے، تین پڑھ لے، ان کاموں کی نیت کر کے تو کیا پڑھے؟ استغفر اللہ ربی، فقل تستغفروا ربکم. اسی میں جو راز توبہ کا وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب میں تو سمجھ آئیے آپ کو. اور ویسے بھی توبہ نکالتے رہنے سے زبان جو ہے اپنے اندر ایک خاص لذت محسوس کرتی ہے اور گناہوں کے اثرات کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. چھٹا پڑتا ہے نفس کے القاء کا یا گناہوں کا، وہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت جب ظاہری بیعت فرماتے تھے تو جو اذکار زبان کے بتاتے تھے ان میں تلاوت قرآن شریف کے بعد ایک تصویر کم از کم استغفار کی فرماتے ہیں. پہلے توبہ پہلے نکالنی چاہیے. توبہ کی مثال صفائی کی ہے، جھاڑو دے دیا اور خوشبو لگائی یا اثر لگایا یا اس کے اندر کوئی چیز اس طرح کی بچھائی، قالین بچھایا یا کیفیت پیدا کی گھر کی، وہ درود شریف سے ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فصلی اللہ تعالی علی رسول اللہ. نفلوں کا ٹائم ہو گیا، جن کا وضو ہے نفل پڑھ لیں، اس کو ناشتہ تیار ہے ناشتہ وہاں سے کر لیں، آرام کریں انشاءاللہ، پھر شام کو ملاقات ہوگی.